الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راقعون درود پڑھیے محمد و آل محمد ولایت محور دین خدا موضوع سخن ہے آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے نظام ہستی کو ولایت کی بنیاد پر خلق فرمایا ہے، نظام تکوین کی بنیاد بھی ولایت ہے اور نظام تشریح کی بنیاد بھی ولایت ہے۔ خود ذات حق ولی بن کر حاکم ہے مومنین کے اوپر اور اس عالم نستی کے اوپر، عالم شریعت بنا کر، احکام و حدود بنا کر، انسان کی ہدایت کے لیے دین تدوین کر کے اس کی سرپرستی کا نام بھی ولایت مقرر فرمایا۔ دین میں ہر حکم اور دین کا ہر رکن اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو مقام خداوند تبارک و تعالی نے ولایت کو عطا کیا وہ دیگر احکام کا نہیں، چونکہ سب کا دار و مدار ولایت کے اوپر ہے۔ ولایت نظام دین ہے، باقی احکام دین ہیں، باقی ارکان دین ہیں، اور ولایت نظام دین ہے۔ اگر نظام برپا ہو جائے، نظام استوار ہو جائے، احکام بھی برپا ہو جاتے ہیں، اور نظام کے بغیر اگر احکام برپا ہوں، نظام نہ ہو اور احکام ہوں، ان احکام کی کوئی ضمانت نہیں کہ کب تک جاری رہیں گے، کب تک ان پر عمل ہوگا۔ ولایت کو خداوند نے فرمایا یہ قلعہ دین ہے، یہ حصار دین ہے۔ اگر یہ حصار کسی دین کو میسر آ جائے، یہ قلعہ کسی دین کو میسر آ جائے، اس دین کو کوئی خطر نہیں ہے، اس دین کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لیکن قلعے کے باہر جو دین ہو وہ دین ہمیشہ معرض خطر میں موجود ہے۔ غدیر میں نظام دین کو عطا ہوا، نہ فقط ایک شخصیت متعارف ہوئی، شخصیت کو تعارف نہیں ہوا بلکہ نظام مقرر ہوا۔ اس نظام کا مصداق اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن یوں نہیں کہ ولایت فقط منحصر تھی اس شخصیت کے اندر، بلکہ قیامت تک کے لیے غدیر میں ولایت کے نظام کا اعلان ہوا، لیکن اس مصداق کے ساتھ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا، جس کا میں حاکم، جس کا میں سرپرست ہوں، میرے بعد اس کے علی مولا ہیں، اس کے علی حاکم ہیں، اس کے علی ولی ہیں۔ لیکن ایسے نہیں کہ جب علی شہید ہو جائیں تو ولایت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، ایسے نہیں کہ اگر علی کو رمضان میں فرق اقدس علی پہ اگر شمشیر ظلم لگتی ہے ساتھ ہی ولایت بھی ختم ہو جائے۔ اس طرح سے غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا کہ اولیاء شہید ہوتے رہیں گے اور اولیاء کے خون سے نظام میں ولایت مستحکم تر ہوتا رہے گا۔ نظام ولایت ہے ہی ایسا، اس نظام ولایت کو تقویت ملتی ہے خون شہداء سے۔ شہادت کا مکتب خدا نے اس لیے کھولا کہ شجرہ ولایت پنپتا اسی سے ہے، شجرہ ولایت کی پرورش اسی سے ہوتی ہے۔ جس قدر اس میں شہداء کا خون زیادہ بہے گا، نظام ولایت مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ یہ گمان باطل ہے دشمن دین کا اور شیطانی چیلوں کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اولیاء خدا کو شہید کر کے نظام ولایت کو سست کر دیں گے. البتہ انسانی بنائی ہوئے نظام ایسے ہی ہیں کہ اگر بانی نظام کو یا متولی نظام کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، وہ نظام سست ہو جاتا ہے، وہ نظام بہت سست ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نظام ولایت کا ایک پرتب جو اس زمانے میں میسر آیا، اور ساری دنیا نے ایک جھلک دیکھی نظام ولایت کی. اس نظام ولایت کے ساتھ بھی جو رویہ روا رکھا گیا، جو سلوک روا رکھا گیا، وہ یہی تھا کہ اگر ہم ارکان نظام کو، بڑی اہم شخصیات کو قتل کر دیں، یہ نظام ولایت ختم ہو جائے گا. جب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں نظام ولایت برپا ہوا، دنیا کو متعارف ہوا دنیا کے سامنے، دشمنان ولایت نے آ کر یہ سمجھا کہ اگر اس نظام کے صدر مملکت کو اگر شہید کر دیا جائے، ولایت کا نظام ختم ہو جائے گا. اگر اس کے وزیر اعظم کو شہید کر دیا جائے، نظام ولایت ختم ہو جائے گا. اگر اس پارلیمنٹ کو اڑا دیا جائے، نظام ولایت ختم ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ تھوڑی بہت جو سستی بعض جگہوں پہ رہ گئی تھی، وہ ان بزرگوں کی شہادت سے وہ سستی بھی دور ہو گئی، اور نظام ولایت پہلے سے زیادہ مضبوط تر ہو گیا. دنیا حیران ہے، کہیں بھی دنیا میں اگر ایسا ہو کہ ایک مملکت کے ارکان کو اگر ایک ہی دن میں اڑا دیا جائے، وہ نظام ختم ہو جاتا ہے وہیں پر. لیکن امام کا یہ فرمانا تھا، جب ڈاکٹر بہشتی کو شہید کیا گیا تو امام نے یہ فرمایا تھا امام خمینی نے، کہ بہشتی کی شہادت نے انقلاب کا بیمہ کر دیا ہے، چونکہ اب انقلاب کی رگوں میں شہادت آ گئی، شہید کا خون آ گیا ہے. اور خون جس نظام کو آبیاری کرے، خون جس نظام کو سینچے، خون جس نظام کی پرورش کرے، اسے شمشیر کبھی نہیں دبا سکتی، شمشیر سے، وہ بندوق سے کبھی نہیں دبتا. ساری دنیا مل کر نور خدا کو بجانے کے در پہ ہے، لیکن چونکہ اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون آ گیا ہے، اس لیے یہ نظام اب کسی سے مٹ نہیں سکتا. ولایت کی حفاظت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مکتب شہادت کھول دیا، اور جو قوم شہید پرور ہو جائے، جو قوم شہادت شناس ہو جائے، جو قوم شہادت کا مزہ چکھ لے، انہیں کوئی نہیں مار سکتا.
شہید کی جماعت ہے،
قوم کی حیات ہے،
سب حسینی بیٹھے ہیں، سب اونچی آواز سے، شہید کی جماعت ہے،
قوم کی حیات ہے،
شہید کی جماعت ہے،
قوم کی حیات ہے.
کربلا میں نظام ولایت کو پھر خون پہنچایا گیا، لوگوں کو نظام ولایت سے دور کیا گیا، ہٹا دیا گیا، ملوکیت سے یزیدیت تک لوگ آ گئے، اور یزیدیت کو قبول کر لیا. خاموشی دلیل ہے ان کی قبولی پر، خاموشی دلیل تھی کہ وہ تسلیم کرتے تھے نظام یزیدیت کو. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے ولایت کی حفاظت کے لیے جو مکتب شہادت کھولا، وہ شہداء آئے، انہوں نے آ کر موت سے نبرد کی، موت کے ساتھ نبرد کی. بظاہر تو لشکر یزید کے ساتھ نبرد تھی، لیکن حقیقتاً وہ موت کے ساتھ نبرد تھی. نبرد موت میں اگر موت کسی کو مار دے، وہ انسان اٹھ نہیں سکتا، لیکن نبرد موت میں ایک ایسا بھی جنگجو ہوتا ہے جو موت کو مار دیتا ہے، جو موت کو مار دے اسی کا نام شہید ہوتا ہے. مقتول تو بہت ہوتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی قتل ہو، جو بھی مرے، موت اس کو مار دیتی ہے. لیکن شہید اس انسان کو کہتے ہیں جو موت کو مار دیتا ہے، اور جو موت کو مار دے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے موت بھی نہیں مار سکتی. آج اسی محرم میں آپ پوری روئے زمین پر جائیں، ایک گردش کریں، ایک سروے کریں، دیکھیں آپ ہر جگہ پر شہداء کربلا کا ذکر موجود ہے، ہر جگہ پر سید الشہداء کا ذکر موجود ہے. کن لوگوں کا تذکرہ موجود ہے؟ جو بظاہر وہاں پر شہید ہو گئے، مر گئے، لیکن شہادت سے مرے نہیں، بلکہ ان شہداء نے موت کو مار دیا اور یہ زندہ تر ہو گئے. اگر مر گئے ہوتے تو آج ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. ولایت اس کے سمجھنے کے لیے اگرچہ تقریریں بھی ہونی چاہیے، ولایت کو سمجھنے کے لیے گفتگو بھی ہونا چاہیے، ولایت کو سمجھنے کے لیے اس پہ گفتگو اور بحث بھی ہونا چاہیے، اس کے اوپر کتابیں بھی ہونا چاہیے، لیکن حقیقتاً مکتب ولایت تقریروں سے محفوظ نہیں ہو سکتا، سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن برپا نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. مکتب ولایت کے ستون در حقیقت جس سرزمین پر گاڑے جاتے ہیں اس کا نام مکتب شہادت ہے. ولایت و شہادت کا بڑا اہم رابطہ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. ولایت کی راہ میں ہمیشہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں. ولایت سے ہٹ کر اگر کوئی مکتب اپنا ہے وہ راستہ بڑا آسان ہے، بغیر خون دیے، بغیر قربانی دیے وہ نظام برپا ہو جاتا ہے. ملوکیت بہت ہی آسانی سے نظام ملوکیت برپا ہو جاتا ہے، چونکہ فقط لوگوں کی گردنیں جھکانا پڑتی ہیں، لیکن نظام ولایت کے لیے لوگوں کی گردنیں کٹانا پڑتی ہیں، اپنی اولاد کی گردنیں کٹانا پڑتی ہیں، خود اپنی گردنیں کٹانا پڑتی ہیں جب جا کر کہیں نظام ولایت برپا ہوتا ہے. یہ ولایت قلعہ ہے دین کا، اگر یہ قلعہ، یہ خیمہ برپا ہو گیا، دین بھی اپنی جگہ پر برپا ہو جائے گا. برپا دین میں اور برجا دین میں، دین کی دو شکلیں ہیں، یا دین برپا ہے قائم ہے یا برجا ہے. نماز کے لیے تو آپ اکثر یہ سنتے ہیں، قرآن مجید میں نماز کو پڑھنا نہیں کہا گیا کسی جگہ بھی، عربی لفظ نماز پڑھنا نہیں ہے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھنا، لیکن قرآن کریم میں آیا نماز قائم کرنا. ایک جگہ بھی قرآن نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ پر فرمایا نماز قائم کرو، نماز کو قائم کرو. پڑھنا ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، ویسے تو ہم اکثر سننے پہ گزارا کرتے ہیں، پڑھتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں پڑھتے، کوئی مقتل نہیں پڑھتے، کوئی ائمہ کے حالات نہیں پڑھتے، باب ولایت کا مطالعہ نہیں کرتے. جو پڑھنے کی چیزیں ہیں انہیں نہیں پڑھتے، اور جو قائم کرنے کی چیزیں ہیں انہیں پڑھتے ہیں. ہم بھی باکمال لوگ ہیں، جو پڑھنے کی چیزیں ہیں انہیں نہیں پڑھتے، لیکن جو قائم کرنے کی چیزیں ہیں انہیں پڑھتے ہیں ہم. نماز قائم کرو، البتہ اس سے بعض مغالطات بھی پیدا کرتے ہیں کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا یہی ہے جو عام معمول میں نماز جماعت ہوتی ہے، نماز فرادہ ہوتی ہے، یہ مغرب کی 3 رکعات، عشاء کی 4 رکعات، یہ مستحبات نوافل، یہ نماز پڑھنا ہے. بعض مغالطات پیدا کرتے ہیں، اور خود جو کام کوئی اور کر رہے ہو کہتے ہیں یہ نماز قائم کرنا ہے. نا، نماز یہی ہے، نماز اسی کو کہتے ہیں جو نماز صبح ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے. اور نماز عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے. نماز کی تعریف معصوم نے کیا فرمائی؟ الصلاۃ عمود الدین. رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ عمود الدین. دین ایک خیمے کی مانند ہے، اور خیمہ ہمیشہ ستون کے سہارے برپا ہوتا ہے. خیمہ لگایا نا، خیمہ تو کبھی شامیانہ لگاتے ہیں آپ، خیمے کی طرح ہی ہوتا ہے، چھوٹا خیمہ ہو یا بڑا خیمہ ہو، خیمہ جب برپا کیا جاتا ہے، خیمہ جب لگایا جاتا ہے کسی جگہ، تو ستون کے سہارے ہوتا ہے. اگرچہ اس کو رسیوں سے، تنابوں سے باندھ بھی لیتے ہیں، ظاہر پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، اگر آپ زحمت کریں تھوڑے آگے آگے تشریف لے آئیں. درود پڑھیے محمد والے.
حسن نصر
مجاہدانہ صلوات ہے، طاغوت شکن صلوات ہے، دشمن کش صلوات ہے. دین کا خیمہ الصلاۃ عمود الدین کہہ کر دین کا حلیہ بھی بتا دیا گیا کہ دین کیا چیز ہے. الصلاۃ عمود الدین، تین لفظ ہیں اس کے اندر، نماز، عمود اور دین. سادہ سی حدیث ہے نا، میں کل کسی اور مجلس میں کہا، یہ شاید یہاں کہا، کہ ہمیں بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، عرض نہیں ہے، اس میں سے سادہ سادہ حدیثیں دو دو جملوں کی، دو دو لفظوں کی، اور آیتیں ان کو حفظ کر لیں، یہ یاد کرنے کی ہیں. معصوم کا کلام جتنا حفظ و برکت ہوتی ہے انسان کے ذہن میں، دل میں برکت آتی ہے، انسان کا سینہ کھلتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے انسان کا، ہوش تیز ہوتی ہے انسان کی، تبرک کے طور پر بھی صحیح ان کو یاد کر لیا کریں. الصلاۃ عمود الدین، تین لفظ ہیں اس کے، الصلاۃ، عمود اور دین. یہ مختصر سے تین لفظوں کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ دین کا حلیہ کیا ہے، دین کی نوعیت کیا ہے. اس سے بڑا سادہ مطلب ہم استفادہ کرتے ہیں، سرسری اور سطحی. دین کی آفات میں سے ایک آفت، یعنی ایک بلا، ایک بیماری جو دینداری کو لگتی ہے اور دیندار کو لگتی ہے، وہ یہ کہ جب ذہن دیندار کا بڑا سرسری ہو جاتا ہے، سطحی ہو جاتا ہے، عمیق نہیں ہوتا، ڈیپ میں نہیں جاتا، گہرائی میں نہیں جاتا. دین ایک گہرا سمندر ہے، ظاہر ہے سمندر کی ایک سطح بھی ہوتی ہے اور ایک اس کی تہ بھی ہوتی ہے. آپ کے ملک میں بھی سمندر ہے، کراچی کے ساحل کے اس قریب بلوچستان کے سمندر ہے، اس سمندر کی سطح بھی ہے اور اس کا تہ بھی ہے، اس کی تہ بھی ہے. اگر آپ کو جواہر اور موتی ڈھونڈنے ہوئے کہاں ملیں گے؟ سمندر کی تہ میں ملیں گے. اور اگر آپ کو جاگ ڈھونڈنی ہے تو وہ سمندر کی سطح میں ملے گی. جاگ ساحلوں پہ ہوتی ہے نا، ساحل سے پانی ٹکراتا ہے، آ کر وہاں پر ساحل پہ سمندر کی جاگ بن جاتی ہے. اگر سمندروں سے جاگ لینی ہے تو پھر سطح سمندر سے مل جائے گی، لیکن اگر آپ کو جواہر اور موتی اور قیمتی چیزیں لینی ہے تو آپ کو سمندر کی تہ میں جانا پڑے گا. تو دین بھی ایک بحر ہے، دین بھی ایک سمندر ہے، دین کے گوہر دین کی تہ میں رکھے ہوئے ہیں، دین کی تہ میں رکھے ہوئے ہیں. تو غواصی سیکھیں، تیراکی سے جاگ ملتی ہے، لیکن غواصی سے، غوطہ لگانے سے اور سمندر کی تہ میں جانے سے انسان کو گوہر بھی نصیب ہوتے ہیں. حوصلے کی ضرورت ہے، سطحی نہ بنے، سرسری نہ بنے. بہت بڑی آفت جو دین کو لگی ہوئی ہے وہ یہی سرسری طور پر دین کو لینا، بڑا سطحی لینا دین کو، ظواہر دین کو فقط لے لینا اور ان کے پس منظر میں نہ اترنا، اس کے فلسفے میں نہ جانا اور اس کی تہ میں موجود اس کی حکمت کی طرف توجہ نہ کرنا. یہ پوری امت اسلامیہ کو لگی ہوئی بیماری ہے اس وقت. قرآن بھی ایسے ہی، کلام معصوم بھی ایسے ہی، اور علماء اور بزرگوں کے اور راہبروں کے ارشادات بھی ایسے ہی اسی بیماری کا شکار ہو گئے امت کی جانب سے. سطحی اور سرسری طور پر ان کو لیتے ہیں ہم، ان کی گہرائی میں جائیں. الصلاۃ عمود الدین، فقط نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہہ دیتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز چونکہ بڑی اہمیت ہے اس کی، لہذا اہمیت کے طور پر یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں. نہ، تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں، اسی حدیث کی گہرائی میں جائیں. یہ دین ہمیں، یہ حدیث ہمیں جہاں پر نماز کی اہمیت بتلاتی ہے، وہاں پر دین کی نوعیت بھی بتلاتی ہے، دین کی نوعیت بھی بتاتی ہے. جس طرح سے تقسیم ہے، دینی تعلیمات کی تقسیم ہے، اصول دین اور فروع دین. اب یہ سرسری طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں دین کی اصول ہیں، یعنی بہت مہم ہیں، اور کچھ چیزیں فروع دین ہیں، یعنی ثانوی چیزیں ہیں. یہی تاثر لیا جاتا ہے ہم سے کہ اصول دین کی بڑی اہمیت ہے، توحید کی بڑی اہمیت ہے. بعضوں نے فقط توحید کو پکڑ لیا، توحید توحید کرتے ہوئے باقی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، خدا کو لے لیا، خدائی کو چھوڑ دیا. اب یہ تو توحید ناقص ہے، توحید ابتر ہے. خدا کہیں بھی خدائی کے بغیر نہیں ہے، خدا جہاں بھی ہے وہ ساتھ خدائی بھی ہے. بعضوں نے خدائی کو لے لیا، خدا کو چھوڑ دیا. اصول دین اور فروع دین جہاں پر اہمیت ہے تعلیمات دین کی، وہاں پر ہمیں دین کی نوعیت بھی بتائی جا رہی ہے، یعنی دین سیکھنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. اصول اور فروع کہہ کر دین کا نقشہ گویا ہمارے سامنے بنا دیا گیا کہ دین ایک شجرہ ہے، دین ایک درخت ہے. دین کو اگر حاصل کرنا ہے تو ایک درخت کی طرح، اور درخت گاڑنا یہ کھیتی باڑی ایک عام کام ہے، ہر انسان بالآخر عمر میں ایک آدھ پودا اس نے لگایا ہی ہوتا ہے، اگر خود نہ لگایا ہو تو کسی کو پودا لگاتے ہوئے دیکھتا ہے. کس طرح سے پودا لگاتے ہیں، پودا لگاتے کس لیے ہیں اور لگاتے کس طرح سے ہیں؟ پودا لگاتے ہیں اس کے سبزے کے لیے، پودا لگاتے ہیں اس کے پھل کے لیے، اسی لیے لگاتے ہیں. اگر پھولدار ہو تو خوشبو کے لیے، اگر سبزے کا والا پودا ہو تو سبزے کے لیے، اور اگر پھلدار پودا ہو تو اس کے پھل کے لیے. یعنی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مقصود ہمارا سبزہ ہے، یا مقصود ہمارا خوشبو ہے، یا مقصود ہمارے پیش نظر اس کا پھل ہے. آپ کو پھل چاہیے تو بھی پودا جڑوں میں لگانا ہوگا، جڑوں کے ذریعے لگانا ہوگا، پہلے اس کی جڑیں گاڑنی ہوگی. اگر آپ کو سبزہ چاہیے تو بھی جڑیں ضروری ہیں، اور اگر آپ کو پھل چاہیے تو بھی جڑیں ضروری ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں پودے پہ پھل لگے تو جڑوں کو پانی دو، پھل اتنا زیادہ ہوگا. اگر آپ کو سبزہ چاہیے تو بھی پودے کی جڑوں کو پانی دو، سبزہ زیادہ ہوگا. اگر آپ کو خوشبو چاہیے تو بھی جڑوں کو پانی دو، سبزہ اور خوشبو زیادہ ہوگی. یہ دین کی نوعیت سمجھا دی گئی کہ دین سیکھنے کا طریقہ یہ ہے. اب بعض لوگ ہیں وہ آ کر دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہے ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے ایسی تبلیغ دین کی. دین بتا بھی دیا کہ یہ اصول ہیں اور فروع ہیں، لیکن سب سے پہلے شروع کہاں سے کرتے ہیں دین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو متدین بنانا ہے، سب سے پہلے کیا کرو؟ سار منڈوا دو، داڑھی رکھ لو. وہ کہتا ہے السلام علیکم، مجھے نہیں چاہیے یہ تھی. یہیں سے شروع کرتے ہیں نا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے دین کا، کہ اگر داڑھی رکھی تو جنت میں جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے. ہو بار فرض داڑھی رکھوا لیں، داڑھی چہرے پر تو رکھوا لی لیکن کھوپڑی میں کچھ بھی نہیں آیا. دین یہ کہتا ہے پہلے کھوپڑی بدلو، بعد میں چہرہ بھی خود ہی بدل جائے گا. لیکن جن کے چہرے بدل گئے، کھوپڑیاں نہیں بدلی، وہ خود دین کے لیے ایک درد سر ہیں. پہلے کھوپڑی بدلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، داڑھی کی اہمیت ہے، لیکن داڑھی ایک پھل ہے، داڑھی ایک ثمرہ ہے. کہاں پہ لگے گا؟ درخت کے اوپر لگے گا. اور درخت کب ہوگا؟ جب اس کی پہلے جڑیں ہوں گی. کسی زمانے میں کہتے تھے بڑی تبلیغی بات ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے ایک علاقے میں گئے ہم، یا ہمارے جو ہمصنف ہیں علماء کرام طلاب، وہ جب تبلیغی بات کرتے ہیں، کہ البتہ کم توفیق ہوتی ہے تبلیغ کرنے کی ہمیں، لیکن کیونکہ زیادہ تو آپ لوگوں کو خوش کرنا، ہاں ایک بہت بڑی مشکل ہماری آپ لوگ ہیں، خدا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، آپ راضی نہیں ہوتے. خدا کے بارے میں تو سری اور رضا ہے نا، یا سری اور رضا، خدا تو بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، ایک آنسو بہائیں توبہ کے طور پر وہیں پہ راضی. ایک دفعہ کہو اے پروردگار میں نے گناہ کیا، پشیمان ہوں، وہیں پہ راضی. لیکن مخلوق اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بہت کچھ ترک کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک سب سے بڑی قربانی تبلیغ کی ہے، کہ تبلیغ کو ترک کرو تاکہ مخلوق راضی. وہ سری اور رضا ہے، یہ بتی اور رضا ہے. بتی اور رضا یعنی بہت دیر سے راضی ہونے والی، جتنا مناو ان کو مانتے ہی نہیں. اب انسان ممبر پہ بیٹھ کر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنا ضمیر بھی بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ بیچ دیتا ہے، یہ پھر بھی راضی نہیں. وہ آج تو راضی ہو جاؤ، آپ کی خاطر کیا کیا کیا، کیا کچھ کیا. اب تبلیغ بہت کم ہوتی ہے، اگر ہو بھی تبلیغ، کس حد تک تبلیغ ہوتی ہے؟ جی وہاں پر اتنے لوگوں سے داڑھی رکھوا دی گئی، اتنے لوگوں نے میوزک سننا چھوڑ دیا، اتنے لوگوں نے اب یہ کام شروع کر دیا، خیر لکھو بہت اچھا ہوا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لوگوں نے داڑھی رکھ لی، لوگوں نے میوزک سننا چھوڑ دیا، لوگوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی بتاؤ کہ یہ داڑھی کب تک رہے گی، یہ پردہ کب تک رہے گا، یہ میوزک کب تک آف رہے گا؟ کوئی ضمانت ہے کہ اگلے ہفتے بھی ایسے ہی رہے گا؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ عمر بھر یہ ایسا ہی رہے تو کھوپڑی سے شروع کرو، کھوپڑی سے شروع کرو. اگر کھوپڑی بدل گئی، اگر ذہن بدل گیا، اگر انسان بدل گیا اس کی ساری دنیا ہی بدل جائے گی، اس کا سارا ماحول ہی بدل جائے گا، اس کا سارا گھر ہی بدل جائے گا، اس کے سارے روابط ہی بدل جائیں گے۔ ہمیں ایک ایک کر کے بدلنے کی ضرورت نہیں۔ دین کی نوعیت سمجھائی گئی کہ دین اصول دین رکھتا ہے، فروع دین، یعنی بتایا گیا کہ طریقہ کیا ہے، دین سکھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر انسان، امام بھی معصوم بھی فرماتے ہیں، کوئی انسان گناہ نہیں ہوتا اس سے مگر یہ کہ اس لحظے وہ خدا سے غافل ہوتا ہے، یعنی جب تک انسان کے اندر توحید سست نہ ہو جائے انسان کے عمل میں سستی نہیں آتی۔ توحید کی سستی ہے جو گناہ بن جاتی ہے، توحید کے اندر سستی ہے جو کبھی انسان کی غفلت بن جاتی ہے۔ اگر انسان کو اصول دین درست طریقے سے آ جائیں اس کے ذہن میں، اصول دین یعنی دین کی بیس، دین کی بنیادیں، دین کی اساس، اگر یہ انسان کو سمجھ میں آ جائے دین، اچھی طریقے سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ یہ دین سیکھنے کے لیے یہ تقسیم ہے، اصول دین اور فروع دین۔ لیکن معصوم نے فرمایا کہ سیکھ لینے کے بعد اب دین کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دین کو عملی کریں گے، وہاں کے لیے معصوم نے پھر فرما دیا کہ دین کے پانچ ارکان ہیں اور باقی سارے دین کا دار و مدار ان ارکان خمسہ پر ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات اور ولایت ہے۔ اور فرمایا سب سے بڑا ستون ولایت ہے، سب سے بڑا ستون ولایت ہے۔ یعنی دین اگر سیکھنا ہے تو توحید سے شروع کرو۔ دین اگر سکھانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول الدین معرفتہ، کس کا جملہ ہے جی؟ مولا کائنات کا جملہ، مولا الموحدین کا جملہ ہے، مولا دین کا جملہ ہے، اس ولی خدا کا جملہ ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز معرفت خدا سے ہوتا ہے، دین کا آغاز معرفت خدا سے ہوتا ہے۔ وکمال و معرفت ہی التصدیق بہ، اور اس کے معرفت کا کمال یہ ہے کہ جہاں پر اس کی معرفت ہوئی ہے اس کے وجود کا تصدیق بھی ہو جائے۔ وکمال و تصدیق بہ ہی توحید ہو، وکمال و توحید ہی الاخلاص لہ، وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف ولشہادت کل موصوف انہا غیر الصفہ۔ یہاں سے اگر انسان دین سیکھے، یہ دین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی آندھی اس دین کے شجر کو گرا نہیں سکتی۔ دین کے اصول ہیں اور فروع، یعنی دین درخت کی طرح ہے، یہ درخت اگر شاخوں کی طرف سے زمین میں گاڑ دیا اور جڑیں باہر لٹکتی رہیں تو شاخیں بھی خشک ہو جائیں گی، جڑیں بھی خشک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دین کی شاخیں گاڑ لیں تو اس دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آندھیاں نہیں گرا سکتی، کوئی طوفان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر یہ دین کی جڑیں مضبوط ہوگی۔ یہ تو سیکھنے کا مرحلہ تھا، کیونکہ دین کے دو مرحلے ہیں، سیکھنا اور عمل کرنا۔ الصراط ادق من الشعر و احد من السیف، دین تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہے یعنی سمجھنے کے مرحلے میں، جب آپ دین کو سمجھ رہے ہیں تو باریک بینی سے سمجھیں۔ دین اتنی موٹی چیز نہیں کہ موٹے دماغ والوں کو سمجھ میں آ جائے، دین بہت باریک بینوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ جو بال کی کھال اتارتے ہیں، شار کہتے ہیں نا، شار بال کو کہتے ہیں، اور بہت باریک بین انسان کو کیا کہتے ہیں؟ جو بال کی کھال ہوتا، محاورہ ہے نا، بال کی کھال اتارنا۔ اتار سکتے ہیں آپ بال کی کھال؟ اپنا ایک بال نکال کے پھر اس کی، بکری کی کھال تو اتار دیتے ہیں آپ، گائے کی کھال اتار دیتے ہیں، کیلے کی کھال اتار دیتے ہیں، لیکن ایک دن اپنا بال نوچ کے اس کی کھال اتارے، اترتی ہے کھال؟ نہیں اترتی۔ کیوں نہیں اترتی؟ چونکہ ہم اتنے باریک بین نہیں ہیں۔ اگر باریک بین ہوتے، شعور ہوتا ہمارے اندر، تو ہم بال کی کھال اتار سکتے ہیں۔ دین کے اندر یہی کام کرنا ہے، آپ کو بال کی کھال اتارنی ہے، دین کی تہ میں پہنچنا ہے، اور جب تہ میں پہنچ کر اس پر عمل کریں گے تو دین بڑا سخت ہے، تلوار کی دھار پہ گزرنا پڑتا ہے، تلوار کی دھار پہ چلنا پڑتا ہے۔ دین پر عمل اتنا سخت ہے کہ کربلا میں آ کر دیکھیں دیندار بننا کس کو کہتے ہیں۔ ہم دیندار کس کے ہیں؟ ہم اس طرح سے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تضاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم دو کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کشتی مشرق کو جا رہی ہے اور ایک مغرب کو جا رہی ہے, ایک آبائی تہذیب اور ایک الہی دین. یہ دو کشتیوں میں ہیں, کلچر کی کشتی میں اور دین کی کشتی میں. دین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, کلچر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ کسی جگہ میں نے گفتگو کی عرض کیا تھا کہ بہت ساری ایسی آبائی چیزیں ہیں جو ہم نے دین بنا لیا, جس طرح سے ایرانیوں نے یہ کام کیا کہ نوروز ان کا اپنا آبائی ایک رسم ہے, اس کو انہوں نے دین بنا لیا. تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کسی وقت بسانت بھی دین بن جائے, ویسے ابھی بننا شروع ہو گئی ہے. تو وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, بسانت کیسے دین بن سکتا ہے؟ تو ایسے مذاق میں میں نے کہا کہ اس کو تو دین بنانا بہت آسان ہے, نوروز کا دین بننا مشکل ہے لیکن بسانت کا دین بننا آسان ہے. کیونکہ بسانت لکھتے کیسے ہیں, بے سین نون تے. خوب کافی ہے ایک ایسا آدمی آئے ممبر پر بیٹھ کر آ کر یہ کہے کہ یہ بسانت آخر اصل میں بسانت نہیں تھا بلکہ بسنتن تھا. اصل میں کیا تھا؟ بسنتن. اس کو ہندوستان والوں نے بسنتن کو کیا پڑھ دیا؟ بسنت پڑھ دیا. تو اس طرح سے اعراب اس کے ٹھیک کر کے اس کو آسانی سے سنت بنایا جا سکتا ہے, وہ بنایا جا سکتا ہے. یہ ہمارا آبائی دین ہے جس کو ہم آبائی کلچر ہے جس کو ہم دین کا رنگ چڑھاتے جاتے ہیں. غلط روش ہماری یہ ہے کہ زندگی کلچر کے مطابق بسر کرتے ہیں, دین سے اس کی صرف تائید لیتے ہیں, دین سے اس کی تائید لیتے ہیں. جی میں یہ کھا رہا ہوں, مولانا بتائیے یہ جو کھا رہا ہوں یہ درست ہے یا نہ درست ہے؟ میں اگر کہہ دوں نہ درست ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے, مسئلے کو ایسا گول کر کے بیان کرتا ہے, چکراتا ہے مولانا کو, آخر کار کہیں سے ہاں کروا لیتا ہے کہیں سے. یعنی جو کچھ کر رہا ہے اس کی تائید لینا چاہتا ہے فقط. یہ ہماری دینداری ہے, زندگی کلچر کے تحت بسر ہوتی ہے, دین سے اس کی تائید لیتے جاتے ہیں اور دین کو راضی کرتے جاتے ہیں. دیکھا دین بھی راضی ہے جو میں کر رہا ہوں, فلاں نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا ہم راضی ہیں. حقیقتاً دین میں آ کر زندگی بسر کریں, پھر یہ دیکھیں کہ کلچر کہاں تک دین کے ساتھ چلتا ہے, ثقافت تہذیب کہاں تک دین کا ساتھ دیتی ہے. جہاں دین کے ساتھ چلتی ہے ثقافت کو رہنے دیں, لیکن جہاں دین سے ٹکراتی ہے وہاں پر اس کو چھوڑ دیں. کیا کہیں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. صاف صاف کہہ دیں ہم وہ نہیں کر سکتے جو تم کرتے ہو, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ تم کبھی نہیں کرو گے, تم کبھی نہیں کرو گے. یہ حدیث الصلاۃ عمود الدین, دین کی نوعیت بتا رہی ہے, دین کی شکل بتا رہی ہے. اگر دیندار بننا ہے کیسے دیندار بنو, صرف نماز کی اہمیت نہیں بتا رہی, دین کی نوعیت کی طرف اشارہ ہے کہ دین کا ستون ہے اور وہ ستون نماز ہے. خوب دین کا ستون ہے, بس دین ایک ایسی چیز ہے جس کو ستون کی ضرورت ہے. اس کو آپ جسمانی شکل اگر اس کی فرض کریں تو کم از کم جو چیز ہمیں بہت عام فہم سی نظر آتی ہے وہ خیمہ ہے جو ہر جگہ نصب کیا جاتا ہے. یعنی اس میں جدید زمانہ, ماڈرن زمانہ, ٹیکنالوجی کا زمانہ اور قدیم زمانے کا کوئی فرق نہیں ہے. قدیم زمانوں میں بھی خیمے ستون کے سہارے گاڑے جاتے تھے, جدید زمانے میں بھی خیمے ستون کے ذریعے گاڑے جاتے ہیں. یعنی دین ایک خیمے کی طرح سمجھو. آپ خیمے کو کیا کرنا, آپ نے خیمے کے تحت زندگی بسر کرنی ہے, نہ کہ خیمہ نیچے بچھا کر اس کو لتاڑنا ہے. خیمہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خیمے کو گاڑو, اس کا سایہ بناؤ, اس کا وقتی گھر بناؤ اور اس کے نیچے پناہ لو. یہ خیمہ تمہیں دھوپ سے بھی بچائے, یہ خیمہ تمہیں بارش سے بھی بچائے, یہ خیمہ تمہیں سردی سے بھی بچائے, یہ خیمہ تمہیں خطروں سے بھی بچائے گا, لیکن اس صورت میں بچائے گا جب خیمہ برپا ہو, جب خیمہ اٹھا ہوا ہو اور آپ خیمے کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہو. لیکن اگر آپ نے خیمہ برپا نہ کیا اور یہ خیمہ زمین پہ بچھا دیا, جب زمین پہ بچھا دیا تو آپ خیمے کے اوپر بیٹھیں گے بھی, اس کے اوپر دوڑیں گے بھی اور اس کو لتاڑیں بھی, اسے پائمال بھی کریں گے. پائمال کرنا فارسی کا لفظ ہے, پا پاؤں کو کہتے ہیں, مالیدن سے مال ہے, مالیدن یعنی رگڑنا، لتاڑنا کسی چیز کو، فارسی زبان میں مالیدن یعنی لتاڑنا کسی چیز کو، جیسے گارا گونتے ہیں اور اس میں آج کل تو سنے آٹا بھی ایسے ہی گونتے ہیں بیکریوں میں، گارا گونتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ پاؤں بوٹ سمیت یا بغیر بوٹ کے داخل ہو جاتا ہے اس میں مٹی کے گارے کے اندر اور اس کو خوب پاؤں سے لتاڑتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالیدن، یہ پائمال کرنا اس کو کہتے ہیں، یعنی پاؤں کے ذریعے سے کسی چیز کو لتاڑنا مسلنا اس کو پائمال کرنا کہتے ہیں. اگر دین آ گیا زمین کے اوپر، انسان دین کے اوپر آ جائے تو یہ دین کو پائمال کرے گا. پائمال دین نہ خود کہیں پہنچتا ہے نہ انسان کو کہیں پہنچا سکتا ہے، توجہ فرمائیں، پائمال دین انسان کو کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. میں رات کی مجلس میں وہاں ان مومنین کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ کربلا کا واقعہ جب رونما ہوا تو اس وقت بظاہر دین پر عمل ہو رہا تھا، نمازیں ہو رہی تھیں اور نمازوں پہ پابندی بھی نہیں تھی، حج بھی ہو رہا تھا کیونکہ سید الشہداء باقاعدہ حج کو ترک کر کے گئے، لوگ امت حج میں مشغول تھی، سید الشہداء حج کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کے معنی یہ ہے کہ حج بھی ہو رہا تھا، روزے بھی رکھے جا رہے تھے، زکاتیں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء نے قیام فرمایا، بھائی کے دین پر کسی حد تک عمل ہو رہا تھا، نمازیں ہو رہی تھیں، حج ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء نے فرمایا کہ حکمران بھی فاسد ہے، امت بھی فاسد ہے، وہ شراب خار بھی فاسد ہے اور یہ حاجی و نمازی بھی فاسد ہیں. فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ وہ مولن بالفسق ہیں، وہ قاتل نفس محرمہ ہے، ان میں کیا فساد ہے؟ ان میں فساد یہ ہے کہ ان کا دین برپا نہیں ہے بلکہ ان کا دین ان کے پاؤں کے نیچے پائمال ہو رہا ہے، یہ پائمال دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں نہ برپا دین کے مطابق. دین کو برپائی کی ضرورت ہے، دین پائمال انسان کو کہیں نہیں پہنچاتا. دین ایک قالین نہیں ہے، دین ایک دری نہیں ہے جس کو نیچے بچھا لینا ہے، بلکہ دین وہ سایہ ہے، وہ خیمہ ہے، وہ شامیانہ ہے کہ جس کے نیچے زندگی بسر کرنی ہے. خب دین کے سائے میں اس وقت انسان آتا ہے جب دین برپا ہو. برپا کس سے ہوتا ہے؟ اپنے ستونوں سے ہوتا ہے، توجہ فرما رہے نہیں؟ دین برپا کیسے ہوتا ہے؟ اپنے ستونوں سے ہوتا ہے. اب دین کو برپا کریں دین کے ستونوں کی ضرورت ہے. ایک ستون رسول اللہ نے فرما دیا اس حدیث میں کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. لیکن کون سی نماز دین کا ستون ہے؟ وہ نماز جو برپا نماز ہو، وہ نماز جو قائم نماز ہو، نہ وہ نماز جو پائمال نماز ہو. پائمال نماز کون سی ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر ایک پیش نماز کو چند سو روپے دیے جائیں، وہ ملازمت کر رہا ہو نہ امامت کر رہا ہو، وہ پائمال نماز ہوتی ہے، وہ برپا نماز نہیں ہوتی. اور وہ نماز جو نمازیوں کی منتظر ہو کہ نمازی آئے تو نماز برپا ہو، وہ نماز برپا نہیں ہوتی بلکہ پائمال نماز ہوتی ہے. برپا نماز کون ہوتی ہے؟ برپا نماز وہ نہیں ہوتی جو نمازیوں کی انتظار میں ہو، برپا نماز وہ ہوتی ہے جس کا نمازی انتظار کر رہا ہو، نمازی نماز کی انتظار میں ہو کہ کب وقت نماز آتا ہے تاکہ میں داخل در نماز ہو جاؤں، وہ برپا نماز ہوتی ہے. اگر دین کا ستون برپا ہو گیا دین بھی برپا ہو جائے گا. لیکن فرمایا کہ نماز اصلی ستون نہیں ہے دین کا، ستون ہے لیکن فرعی ستون ہے، ثانوی ستون ہے، اصلی ستون ولایت ہے. دین کا اصلی ستون ولایت ہے. اگر خیمہ دین برپا کرنا ہے، اگر شامیانہ دین برپا کرنا ہے، اگر سایہ دین میں زندگی بسر کرنی ہے، اے دین دارو اگر دین کی دری کو نیچے سے نکال کر اپنے سر پہ لانا چاہتے ہو، پائمال دین کو برپا دین بنانا چاہتے ہو، وہ دین جو قدموں کے نیچے روندا جا رہا ہے، اس دین کو اگر اپنے سر پہ لانا چاہتے ہو اور اس کو اپنا سرفراز کرنا چاہتے ہو اور اپنا خود کو سرخرو کرنا چاہتے ہو، تو دین کو آپ کو برپا کرنا پڑے گا. دین ستونوں سے برپا ہوتا ہے اور دین کا اصلی ستون ولایت ہے. جب تک ولایت نہیں آ جاتی دین برپا نہیں ہو سکتا، دین برپا نہیں ہو سکتا. جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے قوم کے حوضے میں ایک غیر معروف عالم دین تھے. امام خمینی کو حوزہ علمیہ قم میں اس وقت کی معروف شخصیات کچھ اور تھیں. امام خمینی اتنے معروف عالم دین نہیں تھے، ایک گمنام عالم دین جن کو فقط حوزے میں ہی چند لوگ جانتے تھے، اور وہ بھی اپنے شاگرد. وہاں سے آواز اٹھائی، ندا اٹھائی اس شہنشاہ کے خلاف، شاہ کے خلاف، اور علماء کو بیدار کیا، حوزے کو بیدار کیا، امت کو بیدار کیا. باقی لوگ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، باقی لوگ بھی درس و تدریس کر رہے تھے، عزاداری ہو رہی تھی، مجالس برپا ہو رہی تھی، ذکر مصائب و فضائل ہو رہے تھے، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ملک کے اوپر سایہ وہ خیمہ اور وہ شامیانہ شہنشاہیت کا اوپر تاری تھا. شہنشاہیت کے سائے میں دینداری ہو رہی تھی. شہنشاہیت کے سائے میں کس خیمے کے تحت کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح ہوتے نا کہ بعض خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی اگر مسجد میں جا کر غلط کام کرے، شراب خاری معاذ اللہ مسجد میں جا کر کرے، کرتے رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. آپ کے زمانے کی مثالیں بھی موجود ہیں. انقلاب اسلامی سے پہلے یہی مدرسہ فیضیہ، فیضیہ کا نام تو سنا ہوا ہے صاحب نے، اس مدرسہ فیضیہ میں سوہان بیچنے والے تاجروں کا سٹور ہوتا تھا. ہر حجرہ، ہر کمرہ مدرسہ فیضیہ کا ایک دکاندار کا سٹور ہوتا تھا، جس میں سوہان کے خالی ڈبے رکھے ہوتے تھے انہوں نے. جب شہنشاہیت کا سایہ ہو تو مدرسے دین کے مدرسے نہیں ہوتے، بلکہ سوہان کے سوہان سون حلوا. سوہان وہاں پر حلوا ہے، بناتے قم کا، سوغات ہے قم کی، کھایا ہوگا آپ نے. سوہان کی دکانوں کا سٹور کے طور پر استعمال ہوتے تھے. جب شہنشاہیت کا سایہ ہو، جب ملوکیت کا سایہ ہو، جب اوپر جمہوریت کا سایہ ہو، چونکہ جمہوریت بھی در حقیقت اشارہ کرتا، چلو جمہوریت کی طرف کہ جانسے میں نہ آئیں. علامہ اقبال نے جمہوریت کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا ہے، بہت سارے ان کے کلام میں ہیں، علامہ اقبال کے کلام میں جمہوریت کا تذکرہ، لیکن سب سے اہم ترین مدرک میں عرض کیے دیتا ہوں، آپ تفصیل سے پڑھ لیجئے، شیطان کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا. وہ ایک نظم ہے مفصل علامہ اقبال کی، اس میں انہوں نے آ کر جمہوریت کا بانڈا پھوڑا، جمہوریت کے چہرے سے نقاب الٹی. کون علامہ اقبال؟ مولانا نہیں ہے، علامہ ہے. یہ نہ کہیں کہ مدرسے کے فارغ و تحصیل ہیں، بلکہ جانتے ہیں سب کچھ، اس لیے ان کو علامہ کہا جاتا ہے، یعنی دانا انسان. کون سا دانا انسان؟ جو مغرب بھی دیکھ کر آیا ہے، مشرق بھی اس نے دیکھی ہوئی ہے، جمہوریت بھی اس نے دیکھی ہوئی ہے، ملوکیت بھی اس نے دیکھی ہوئی ہے، ان کے نظام کو بھی سمجھتا ہے، ان کے نظام کو بھی سمجھتا ہے، اور ان کے آغوش میں جا کر دیکھ کر آیا کہ یہ نظام جمہوریت ہے کیا، جن کے ذہنوں کی یہ اختراع ہے. ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس پریشان ہوا، اور اس نے اپنے نمائندوں کو مختلف ممالک سے اکٹھا کیا اور ان سے رپورٹ مانگی کہ بتاؤ کیا ہو رہا ہے. اس کے نمائندوں نے آ کر اسے خطرے کی گھنٹیاں بجائیں کہ ابلیسی نظام کو خطرہ ہے. ابلیسی نظام کیا ہے؟ ملوکیت. ملوکیت کو خطرہ ہے، شہنشاہیت کو خطرہ ہے، آمریت کو خطرہ ہے. آمریت شیطانی نظام ہے. کون سا خطرہ ہے؟ کسی نے کہا سوشلزم کا خطرہ ہے، کسی نے کہا کس کا خطرہ ہے. ایک نمائندے نے اٹھ کر پارلیمنٹ میں، ابلیس کی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ ملوکیت اور آمریت کو سب سے بڑا خطرہ جمہوریت کا خطرہ ہے، چونکہ جمہوریت کا دور دورہ ہے، جمہوریت کے ہر طرف پرچم لہرا رہے ہیں، جمہوری پارٹیاں بن رہی ہیں، جمہوری نعرے لگ رہے ہیں اور جمہور بیدار ہو رہے ہیں، ہر طرف جمہوریت کا دور دورہ ہے. ابلیس بہت ٹھنڈے مزاج کا ہے، اتنا گرم مزاج نہیں ہے، بڑے ٹھنڈے مزاج کا، سوچ سمجھ کے بڑا حلیم و بردبار. اسی طرح جذبات میں اور احساسات میں، رو میں بہ نہیں جاتا، فوراً پیپسی جیسا مزاج ابلیس کا نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اس کے لیے اور ساری حقیقت. یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے. یہ نمائندہ بڑا بے حوصلہ تھا، اس نے کہا کہ جمہوریت کی وجہ سے آمریت کو خطرہ ہے. کہا تم بڑے سادہ ہو، تم بڑے نادان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جمہوریت وہی ملوکیت ہے. میں نے خود، یہ ابلیس کا بیان ہے، کہ میں نے خود آمریت کے تن پر ایک نیا لبادہ سی کر بنا کر اس کے تن پہ پہنا دیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے یہ ہے کیا. پس در حقیقت جمہوریت جو آج دنیا میں نافذ ہے, مشرق میں ہے اور مغرب میں ہے, اور جس کو ٹھوسنے کے لیے اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے, یہ جمہوریت در حقیقت وہی آمریت شیطانی ہے جس کے تن پر جامع ابلیس چڑھا ہوا ہے. یہ علامہ اقبال کی تفسیر ہے جمہوریت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جمہوریت شناس کوئی اور نہیں ہے. سب نے جمہوریت کے بارے میں گفتگو کی, بحث کی, علمی بحث کی, لیکن علامہ اقبال سے زیادہ صاحب نظر میں نے جمہوریت کو سمجھنے میں نہیں دیکھا. اس خوبصورتی سے اس شخص نے جمہوریت کو سمجھا, یعنی آمریت کے تن پر اگر لبادہ شیطانی اوڑھ دیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے جمہوریت. جمہوریت کا خیمہ برپا ہو, نیچے دینداری ہو رہی ہو. ملوکیت کا خیمہ برپا ہو, نیچے دینداری ہو رہی ہو. یزیدیت کا خیمہ برپا ہو, نیچے دینداری ہو رہی ہو. یعنی کسی, معاذ اللہ, اب مثالیں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن مطلب کو سمجھانے کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں, کسی فساد میں, فساد خانے میں, کسی کلب میں, کسی ڈانس ہال میں جا کر, جیسے ہوتا ہے یہ نماز کا وقت ہو گیا, کدھر نماز پڑھنی ہے, خوب آ جائے, آپ یہاں ڈانس کلب ہے اسی کے اندر ابھی نماز پڑھ لیں. اوپر بورڈ کیا لکھا ہوا ہے, اوپر تصویریں کیا لٹکی ہوئی ہیں, اوپر عنوان کیا لٹک رہا ہے, اور نیچے نمازیں جماعت ہو رہی ہے. اوپر سایہ دیکھو اور اس سائے کے نیچے میں ہونے والے کام دیکھو. اس دین کو کیا کہتے ہیں, دین پائمال. یہ دین پائمال ہے, یہ دین ہے جو لتاڑا جا رہا ہے, یہ دین ہے جو خواہشات کے ذریعے لتاڑا جا رہا ہے, یہ دین ہے جو ہوا و ہوس کے ذریعے لتاڑا جا رہا ہے. یہ دین پائمال, یقین جان لو, یہ دین پائمال تمہیں کہیں نہیں پہنچا سکتا, کہیں بھی نہیں پہنچا سکتا. نہ جنت لے کے جا سکتا ہے, نہ سعادت تک پہنچا سکتا ہے, نہ اس دنیا میں کسی کام کا ہے, نہ موت کے بعد کسی کام کا ہے. یہ دین پائمال ہے, وہ دین انسان کو بچا سکتا ہے جو دین برپا ہو. یہ نمازیں دین کے خیمے کے سائے میں ہوں, یہ عبادتیں دین کے خیمے کے سائے میں ہوں. کیوں حسین ابن علی حج چھوڑ کر چلے گئے؟ اس لیے کہ اس حج کے اوپر سایہ کس کا ہے؟ یزیدیت کا ہے. یزیدیت کے سائے میں انسان کعبے کے چکر لگا رہا ہو, یہ طواف نہیں ہے, یہ طواف نہیں ہے, یہ دین کو لتاڑنا ہے. دین لتاڑنا اسی کو کہتے ہیں. ذکر سید الشہداء, عزاداریاں اگر کرنی ہے تو کہاں پہ کرو؟ سایہ دین میں کرو. دین کا سایہ کہاں سے آئے؟ جب دین کا خیمہ برپا ہو جائے. دین کا خیمہ برپا کیسے ہوگا؟ دین کے جب ستون استوار ہو جائیں, دین کے جب ستون کھڑے کر دیے جائیں. دین کا ستون کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑا ستون دین ولایت ہے. اس لیے معصوم نے فرما دیا کہ اگر ولایت پہ عمل ہو گیا سارے دین پہ عمل ہو جائے گا, سارے دین پہ عمل ہو جائے گا. لیکن اگر ولایت کو چھوڑ دیا, سارا دین اپنا لیا, یہ دین پائمال ہے. دین پائمال پہ لوگ کر رہے ہیں عمل, کہاں پہنچایا اس دین نے؟ اس لیے فرمایا وما نودیا الا شیئن مثل ما نودیا الا الولایہ. اس لیے ولایت پر زیادہ تاکید ہے. دین کو نظام کی ضرورت ہے. دین صرف چند عبادتوں کا نام نہیں کہ وہ عبادتیں کسی جگہ بھی, ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ کہیں بھی نماز پڑھنی ہے. بعض ممالک میں, پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں دیکھا میں نے, نماز پڑھنی ہے, کہاں نماز پڑھنی ہے؟ جہاں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پر اکثر وہاں کسی پب میں کام کر رہے ہیں, کسی کلب میں کام کر رہے ہیں, مومنین مسلمین, نماز کا وقت ہوتا ہے, وہیں پر مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتے ہیں. ارد گرد وسکی چل رہی ہوتی ہے, شراب چل رہا ہوتا ہے, اور بیچ میں مومن نماز پڑھ رہا. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے, اور نماز پڑھ کر انسان سرخرو ہو جاتا ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے مکان کی ضرورت ہے, نماز کے لیے لباس کی ضرورت ہے, نماز کے لیے ماحول کی بھی ضرورت ہے. فقہ میں اتنا تو لکھا ہوا ہے, اے نماز پڑھنے والے, تیرا لباس پاک ہو, تیری سجدگاہ پاک ہو, تیرا مصلی پاک ہو. لیکن دین فقہ کے اندر اور توزیع المسائل کے اندر نہیں. توزیع المسائل دین کا فقط 1/13 حصہ ہے. توزیع المسائل 13 اور توزیع المسائل چاہیے, اتنی اور کتابیں, تاکہ انسان کو دین سمجھ میں آ جائے. فقہ نے اتنا تو بتا دیا کہ نمازی کی لباس پاک ہونا چاہیے, نمازی کا مکان پاک ہونا چاہیے, نمازی کا بدن پاک ہونا چاہیے. لیکن تھوڑا آگے بڑھ کر ذرا قرآن پڑھیں, قرآن کیا کہتا ہے, نمازی کا ماحول بھی پاک ہونا چاہیے, نمازی کی سوسائٹی بھی پاک ہونی چاہیے, نمازی کی مملکت بھی پاک ہونی چاہیے, نمازی کی سیاست بھی پاک ہونی چاہیے, نمازی کی حکومت بھی پاک ہونی چاہیے. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ اے پروردگار, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری ولادت اس وقت کی جب پہلے میری ولادت گاہ سے کفر و شرک کا سایہ ختم کر دیا. مدینہ پاک ہوا, سید الشہداء کی ولادت ہوئی, فرمایا اے پروردگار اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں. نماز عمود دین ہے اگر برپا ہو جائے. نماز انسان کو لا تعلق تو نہیں کرتی, نماز انسان کا تعلق جوڑتی ہے ہر چیز سے. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہاں پر اگر نمازی کسی سے کوئی بات کرے, کہتے ہیں جی آپ تو نمازی ہیں, آپ تو نماز پڑھتے ہیں, آپ کیوں ہمارے منہ لگتے ہیں, کہتے ہیں نا یوں ہی. اور نمازی بھی جو کوشش کرتا ہے کہ نماز ضائع نہ ہونے پائے, کسی کے منہ نہ لگوں, صرف اپنی نماز کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو ٹکراتی ہے نہ کہ بچاتی ہے. نماز انسان کا ٹکراؤ پیدا کرتی ہے, کس سے؟ فحشاء اور منکر سے. اب یہیں سے پتہ چل جائے گا برپا نمازیں اور پائمال نمازوں میں فرق معلوم ہو جائے گا. پائمال نمازیں وہ ہوتی ہیں کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے, مسجد کے باہر فساد و فاشا ہے, یہ نماز اس فساد و فاشا سے ٹکراتی نہیں ہے چونکہ پائمال نماز ہے. لیکن برپا نماز کون سی ہوتی ہے؟ برپا نماز وہ ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں پڑھی ہے, وہ جو یزیدیت سے ٹکرا جاتی ہے, وہ جو آمریت سے ٹکرا جاتی ہے, وہ جو غیر الہی نظام سے ٹکرا جاتی ہے. نماز انسان کو بناتی ہے, نماز انسان کو مجاہد بناتی ہے, نماز انسان کو مبارز بناتی ہے, نماز انسان کو لا تعلق نہیں بناتی, نماز انسان کو ذمہ دار بنا دیتی ہے. لیکن جب قائم ہو جائے, نہ صرف پڑھی جائے, پڑھی جائے جیسے اخبار پڑھتے ہیں, پڑھ لی اخبار, پڑھ لی کہتے ہیں پڑھ لی, نماز بھی پڑھ لی, دونوں پڑھ لی, اخبار بھی پڑھ لیا نماز بھی پڑھ لی, پڑھی ہوئی نمازیں, قائم کی ہوئی نمازیں ستون دین ہے. لیکن نماز سے اصلی ستون ولایت کا ہے. جب ولایت کا سایہ مل جائے, جب ولایت کا سہارا مل جائے, بہت ہنرمند ہیں وہ لوگ, میں اپنے تئیں ان لوگوں کی صلاحیت کا قائل ہوں, بہت بڑی مہارت ہے, شاید دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ یوں سمجھے ان لوگوں کا, جنہوں نے دین سے روح ولایت کو نکال کے دین کو الگ کر دیا, ولایت کو الگ کر دیا. یہ معمولی ہنر نہیں ہے, بہت بڑا ہنر ہے. بعض اوقات انسان دشمن کی صلاحیت کا اعتراف کرتا ہے, کرنا چاہیے اعتراف کہ اس نے کیا یہ کام. اب اس کے مقابلے میں ہماری صلاحیت کی آزمائش ہے کہ دین کو ولایت کی طرف لائیں اور ولایت کو دین کا سایہ بنا دیں, دشمن کے حربے کا وہیں جواب دیں جہاں اس نے وار کیا ہے, ولایت کے محور سے ہٹ کر دیں. نہ ولایت ہماری تعلیم میں شامل ہے, نہ ولایت ہماری تدریس میں شامل ہے, نہ ولایت ہماری عبادتوں میں شامل ہے. ولایت فقط ایک تذکرہ ہے, کس کے لیے؟ واہ واہ کے لیے, بخن بخن کے لیے. ولایت پہ بخن بخن کر دیں, باقی دین سارا الگ کر لیں. کس طرح سے لوٹے گی ولایت کی طرف نماز اور دین؟ کربلا ہے. کربلا اس لیے تھا کہ دین جو اپنے محور سے ہٹا ہوا تھا, اس دین کو اپنے محور میں دوبارہ لوٹایا جائے. لیکن اس لوٹانے کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے. عرض کیا تھا ولایت شہادت, ولایت ہے ہی مکتب شہادت, ولایت ہے ہی شہادت پرور, ولایت ہے ہی خدا کی راہ میں مرنا, خدا کی راہ میں جان دینا. ولی غدیر نے جب شمشیر شہادت چلی تو آہ و بکا نہیں کی، یہ نہیں فرمایا ہائے کیا ہوا، فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ولی اور شہادت، راہ خدا میں مرنا۔ قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم ولی ہو، ولی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، محب خدا ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، تو تمنائیں موت کرو، کیونکہ ولایت و موت، ولایت و شہادت ایک ساتھ ہیں دونوں۔ جو شہادت سے ڈرتا ہے دین ولائی پر عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے دین پائمال اچھا ہے، دین غلامانہ اچھا ہے۔ اور جب امیر المومنین بستر شہادت پر تھے، آخری جملے بھی یہی تھے، اے موت، اے شہادت تو کہاں تھی؟ علی تیری جستجو میں ہر میدان میں گیا۔ یہ امیر المومنین کے آخری جملے ہیں۔ فرمایا میں پہلوانوں کو پچھاڑنے نہیں گیا تھا بدر و احد و حنین و خندق میں، میں موت کی تلاش میں وہاں گیا تھا، لیکن موت ہمیشہ آگے تھی، علی اس کے پیچھے۔ فرمایا تو آج آئی ہے، تو آج علی کے ہاتھ آئی ہے موت۔ اولاد علی بھی ایسے ہی ہے، ولایت کے پروردہ بھی ایسے ہی ہیں سب، ان میں سے ولایت کے پروردہ لوگوں میں سے، جنہوں نے آغوش ولایت میں پرورش پائی ہو، دین برپا میں جنہوں نے پرورش پائی ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے، مسلم ابن عقیل، وہ عظیم شہید، آج چاہتا ہوں ان کے ان دو عزیزوں کا ذکر کروں، ان دو پھولوں کا ذکر کروں جو مسل دیے گئے، جو پائمال کر دیے گئے، لیکن اپنا خون نظام ولایت کی رگوں میں دوڑا دیے گئے۔ روایتیں مختلف ہیں طفلان مسلم کے بارے میں۔ ایک تو معروف روایت جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر یہ بچے اپنے والد کے ہمراہ تھے، یہ روایت معروف ہو گئی ہے، لیکن سند کے لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے دوسری روایت معتبر ہے۔ اس سے وہ یہ کہ یہ بچے اپنے والد گرامی کے ہمراہ نہیں تھے، بلکہ کربلا میں تھے، سید الشہداء کے پاس تھے۔ یہ عاشور کے دن جب شام غریبہ ہو گئی، جب خیام کو آگ لگ گئی، جب بچوں کو تازیانے مارنا شروع کیا، جب ظلم و ستم شروع ہوا، بیبیاں سید ساجدین کو بچانے لگیں، جب بچے اس خوف و ہراس کے عالم میں ہر سو دوڑنے لگے، کوئی بچہ کہاں دوڑا، کوئی بچہ کہاں دوڑا، کچھ بچے مقتل کی طرف دوڑے، کچھ مقتل سے باہر کی طرف دوڑے، کچھ بچوں کو تو جناب زینب اولیاء و حضرت ام کلثوم نے تلاش کر لیا، رات کے سناٹے میں آوازیں دے کر بچوں کو تلاش کر لیا، لیکن کچھ بچے نہیں ملے۔ کچھ بچوں کو تلاش کیا، کچھ زندہ مل گئے، اور کچھ گھوڑے کی ٹاپوں تلے پائمال لاشیں ملی۔ بعض بچوں کے بارے میں ہے کہ جب بی بی نے ایک بچے کی لاش اٹھائی، اس کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑ چکے تھے، اتنے گھوڑے دوڑ چکے تھے، کوئی ہڈی اس بچے کے اندر نہیں بچی تھی۔ یہ دو بچے مقتل میں، خوف کے عالم میں بھاگ کر مقتل سے دور ہو گئے۔ جب قافلہ اسرا تیار ہوا، اس قافلے کو لے کر لوگ چلے گئے، یہ بچے اسی صحرا میں جا کر خوف کے عالم میں، خستگی کے عالم میں، صحرا میں کسی جگہ نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو کربلا میں اسرا کا قافلہ جا چکا تھا، سرگردان گھومتے پھر رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ ان بچوں نے تعارف کروایا اپنا، اس لعین نے ان کو پکڑ لیا، یہ تو وہی ہیں جن کی تلاش تھی، پکڑ لیا۔ پکڑ کر جا کر ایک جگہ پر اس نے رکھا ان بچوں کو، تاکہ میں عبیداللہ کو جا کر دوں اور ان بچوں کا انعام پاؤں میں عبیداللہ سے۔ ان دونوں بچوں کے اوپر انعام رکھا گیا تھا، ایک ایک ہزار دینار ایک بچے کا انعام تھا کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا۔ جس زندان میں ان کو رکھا گیا تھا. بچے جب اس زندان میں گئے, اس زندانبان کو اپنا تعارف کروایا. زندانبان ان کو بہت سختی کرتا تھا, کھانا نہیں دیتا تھا, پانی نہیں دیتا تھا, اور سب سے بڑی مشکل جو ان بچوں کو, کم سن بچوں کو, آزاداروں یہ بڑا توجہ طلب نقطہ ہے, سب سے بڑی مشکل جو ان بچوں کو پیش آتی تھی وہ کھانا اور پینا نہیں تھا. بچے ہمیشہ یہ التجا کرتے تھے, اسے یہ کہتے تھے, اے مسلمان تو کھانا نہیں دیتا بے شک نہ دے, تو پانی نہیں دیتا بے شک نہ دے, لیکن ہمیں نماز کے لیے تھوڑا سا پانی دے دیا کر, ہمیں وضو کے لیے تھوڑا سا پانی دے دیا کر. ہم خاندان اہل بیت سے ہیں, ہم خاندان علی مرتضیٰ سے ہیں, ہم خاندان سید الشہداء سے ہیں, ہم نمازی خاندان سے ہیں, ہمیں تھوڑا سا پانی دے دیا کر, بس ہم وضو کر کے اپنا نماز پڑھ لیا کریں. وہ شخص پوچھنے لگا, تم ہو کون, تم ہو کون جو اتنی کم سنی کے عالم میں نماز کو ترک نہیں کرتے؟ کہنے لگے, ہم اپنا تعارف کروائیں تو سمجھ لے گا, پہچان لے گا ہمیں. کہتا ہے, ضرور پہچان لوں گا, میں سب کو جانتا ہوں اس کوفہ کے اطراف میں, میں سب کو جانتا ہوں. کہا, اکور محمد مصطفیٰ رسول اللہ کو جانتا ہے؟ کہا, کیسے نہیں جانتا, اس کا تو کلمہ گو ہوں, اس کے تو دین پر ہوں. کہا, علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا, کیسے نہیں جانتا, وہ تو ہمارے مولا ہے. کہا, حسین سید الشہداء کو جانتا ہے؟ کہا, کیسے نہیں جانتا, وہ تو ہمارے مولا ہے. کہا, فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ کہا, وہ تو جانتا ہوں, خاتون جنت ہے. کہا, جب سب کو جانتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں جانتا؟ ہم اسی علی مرتضیٰ کی اولاد سے ہیں, ہم اسی رسول اللہ کے گھرانے سے ہیں, ہم اسی حسین کے گھرانے سے ہیں. یہ سننا تھا, اس مومن کا دل نرم ہوا, زندان کا دروازہ کھول دیا اور کہا, چلے جاؤ, جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. بچوں نے کیا پوچھا؟ کہا, مومن جب اتنی نیکی کر دی تو بس ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے. بچوں نے مدینے کا راستہ پوچھا, کہنے لگا, مدینہ بڑا دور ہے, کوفہ سے مدینہ کیسے پہنچو گے؟ کہا, بس ہمیں بتا دو, ہم جا کر رسول اللہ کی قبر اطہر پر جو کچھ آنکھوں سے دیکھا بتا دیں گے کہ کربلا میں کیا ہوا. بچے رات کی تاریکی میں جاتے ہیں. اس مومن نے یہ انہیں کہا تھا, بچوں دن کو سفر نہیں کرنا, رات کو سفر کرنا. لیکن چھوٹے بچے تھے, رات کے عالم کو کربلا میں دیکھ آئے تھے, شام غریباں دیکھ آئے تھے, رات کو ڈرتے تھے سفر کرتے ہوئے. ایک جگہ سے گزرے, ایک دی بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ بھیا, رات کو سفر مناسب نہیں ہے, یہاں اس گھر میں گھر میں دستک دیتے ہیں, اگر پناہ دے دیں تو ہم صبح سویرے سفر کریں گے. بھائی نے موافقت ظاہر کر دی, دروازے پہ جا کر دستک دی. ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا, پوچھتی ہے, کون ہو؟ کہا, غریب ہیں. کہا, اتنے چھوٹے غریب میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے, اتنے چھوٹے غریب, چاند جیسی صورتیں, غریب الوطن. کیا کہنے لگی؟ کہا, کس لاپرواہ والدین کی اولاد ہے, ان بچوں کو تنہا چھوڑ دیا. کہا, اے بڑھیا یہ نہ کہنا, اے خاتون یہ نہ کہنا, تمہیں نہیں معلوم ہمارے والدین کون ہیں؟ ارے وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس طرح سے پالا کہ کبھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی. بڑھیا تو نہیں جانتی ہم کن کی اولاد ہیں. پوچھنے لگی, بچوں کون ہو؟ وہ بچوں نے جب تعارف کروایا, اپنے سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا کے بوسے دینے لگی, معافیاں مانگنے لگی. کہا, مجھے معاف کر دینا, میں پہچانتی نہیں تھی. جملے گستاخی کیسے کہہ گئی. بچوں کو جا کر ایک کمرے میں سلا دیا. سلانے کے بعد بچے ایک دوسرے کے قریب سو جاتے ہیں. رات کے عالم میں دونوں بھائی ایک ہی خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ بابا مسلم کو دیکھتے ہیں. بابا مسلم ہاتھ کھولے ہوئے, بازو پھیلائے ہوئے, کبھی بڑے بیٹے کو کہتے ہیں, بیٹا آ جائیو, کبھی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں, بیٹا آ جائیو. اپنے غریب باپ کو, اپنے مظلوم باپ کو زیادہ انتظار میں نہ رکھو, میرے بچوں میں تمہاری انتظار میں ہوں. بچے گھبرا کے خواب سے اٹھتے ہیں. اس بڑھیا کا بیٹا ملعون وہ ان کی تاک میں تھا, بچوں کو پکڑنا چاہتا تھا. آگے آ کر دیکھا, بچوں کو پہچان لیا, لے کر چلا گیا. بچے کیا کہتے ہیں؟ اے ملعون, ہمیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ کہا, تمہیں نہیں معلوم کتنی قیمت ہے تمہاری, میں تمہیں لے جاتا ہوں عبیداللہ کے پاس اور وہاں سے انعام پاؤں گا. جب بچوں نے کہا, ہمیں عبیداللہ کے پاس لے جا رہا ہے، چلنے لگے ساتھ، لیکن راستے میں اس نے فرات کا رخ کر لیا تو بچوں نے کہا تو کہہ رہا تھا عبید اللہ کے پاس لے کر جانا ہے، تو فرات کی طرف کیسے آ گیا؟ کہنے لگا اگر زندہ لے کر جاؤں گا تو کم انعام ملے گا، لیکن اگر تمہارے سر لے کر گیا تو زیادہ انعام ملے گا۔ لے گیا فرات کے کنارے، فرات کے کنارے جا کر بچوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، مجھے بڑا انعام ملنا ہے۔ بچوں نے کہا اگر ہمیں زندہ لے جائے تو تجھے زیادہ انعام ملے گا۔ ملعون کا دل شکی ہو گیا، سخت ہو گیا، رحم نہیں آیا، کہا نہیں ہرگز، میں تمہارے سر لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جب بچوں نے دیکھ لیا کہ یہ ہمیں شہید کر کے ہی رہے گا تو پھر بچوں نے کیا کہا؟ کہا اچھا ہماری اور کوئی التجا نہیں ہے، بس آخری التجا ہے کہ ہماری مان لے، اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیا کہا کیا التجا ہے؟ کہا بس ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دے۔ کم سم نابالغ بچے جن پر ابھی نماز واجب بھی نہیں ہوئی، کہنے لگے بس ہمیں نماز پڑھنے دے۔ دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو بڑا بھائی آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ لیکن پہلے مجھے قتل کر دے، مجھ سے چھوٹے بھائی کی لاشا دیکھا نہیں جائے گا۔ چھوٹا بھائی چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ نہیں لہین، پہلے مجھے مار دے، مجھ سے بڑے بھائی کا لاشا دیکھا نہیں جائے گا۔ اس ملعون نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر ایک ضرب میں مسلم کے دونوں چراغ بجھا دیے۔ انا للہ،
لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين